إلا له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. زمین و آسمان کا خالق اللہ عز و جل ہے. اللہ عز و جل نے انسانیت کو سمجھانے کے لیے اس کا اپنے مالک سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے بہت سے داعی، واعظ اور ناصح پیدا کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو سب سے بڑا واعظ قرار دیا ہے وہ آقا نامدار کا یہ فرمان ہے، کفا بالموت واعظا. اے آدم کے بیٹے، تیرے سمجھنے کے لیے موت ایک بہت بڑا داعی ہے، ایک بہت بڑا واعظ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کیونکہ شرک اور شرک کی غلاظتوں کا اکثر حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے. اب عقیدے پختہ ہو گئے، توحید کا فہم راسخ ہو گیا، جاؤ ان قبروں کی زیارت کرو کہ قبر کی زیارت سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. شریعت اسلامیہ ہمیں درس دیتی ہے کہ جب دنیا کے آرام، جب دنیا کی نعمتیں، جب دنیا کی آسائشیں ہمارے پاس کثرت سے موجود ہو تو آقا نامدار کے اس فرمان کو یاد کرو، اکثرو ذکر ہاذم اللذات، اے لذتوں میں پڑھنے والوں، اے لذتوں میں کھیلنے والوں، دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنے آقا اور مالک سے دور ہو جانے والوں، اکثرو ذکر ہاذم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی، آرام کے نام و نشان کو مٹا دینے والی اس موت کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت فکر کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگو، لا تتمنوا الموت، پریشانی جتنے مرضی آ جائیں، دکھ جتنا مرضی آپ کے اوپر چڑھ جائے، آپ پریشان حال ہو جائیں، لیکن اے لوگو، کبھی یہ نہ کہہ دینا اس زندگی سے تو بہتر ہے مر جانا، مر جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. کبھی موت نہ مانگنا، کیوں نہ مانگنا، کہ مرنے کے بعد کا جو جان ہے، اے آدم کے بیٹے، تیری برداشت سے باہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انتم تعلمون ما علم، اے آدم کے بیٹے، موت کے حوالے سے، قبر کے حوالے سے، اس زمین کے اندر کی کوٹھڑی کے حوالے سے جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، اگر وہ تجھے بھی دے دے، تیرے چہرے سے ہنسی غائب ہو جائے. تو اپنے بستروں کی لذتوں کو بھول جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات بتاتے ہیں, میرے دل کی خواہش, آقا نے کہا میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی, اللہ سے دعا کروں اللہ تمہیں قبر کے عذاب کی چند جھلکیاں دکھا دو. لیکن میرے ساتھیو, میں یہ سوچ کر رک گیا کہ اگر انسان نے قبر کے عذاب کی ایک جھلک کو دیکھ لیا, اپنے کسی مردے کو زمین میں کبھی دفن نہیں کرے گا. یہ موت پنجے کھول کے کھڑی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سمجھا رہا ہے, اعمار امتی ما بین 60 الى 70 سنہ. لوگو, تمہاری عمر, تمہاری ایج یہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو 70 کے حصے کو کرا دے رہیں گے. اب یہ موقع وقت ہے جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے, جس کی عمر 60 کے قریب ہو گئی, اس کا سگنل ڈاؤن ہو گیا, گاڑی آنے والی ہے. کیا پیاری ہے آپ کی اور میری, کیا پیاری ہے آپ کی اور میری, اس موت کی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس کی تین بڑی حقیقتیں کبھی نہ بھولنا. اس موت کی پہلی حقیقت کیا ہے, اس نے سب پر آنا ہے, کوئی بچے گا نہیں. ان موت محمد لدلیل. دنیا کے اندر رہنے والوں, ہمیشہ کی زندگی کے خواب دیکھنے والوں, ان موت محمد لدلیل, میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا, میرے نبی کا مر جانا, میرے نبی کا دنیا کو چھوڑ جانا, یہ دلیل ہے. اگر اللہ ہمیشہ کی کسی کو زندگی دیتا تو محمد الرسول اللہ کو دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. جب آمنہ کا لال نہ رہا, جب فاطمہ کا باپ نہ رہا, جب حسنین کا نانا نہ رہا علیہ الصلوۃ والسلام, پھر کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی یہاں پر عبر دے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, اگر ہمیشگی ہے تو وہ اللہ کی ذات کے لیے ہے. یہ پہلی حقیقت ہے, موت نے کسی کو نہیں چھوڑنا. دوسری حقیقت, اس موت نے اچانک آنا ہے, اس موت نے اعلان کر کے نہیں آنا, اطلاع دے کر نہیں آنا, ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں آنا, اچانک آئے گی. اور 9 مہینے کانٹوں پہ گزار کر پھر آنے گی. بچے کو گود میں لیا ہوا, آقا پاک کر دو, اگر موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی. کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جو گناہ کرنے کے بعد پھر طرف جائے کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا, اگر موت کا دروازہ کھل گیا, اگر موت نے جکڑ لیا تو کیا بنے گا, کہ کفر کی موت ہے اگر گناہ کی حالت میں مر گئے. اس موت نے اعلان کر کے نہیں آ رہا. اور تیسری بڑی حقیقت, کہ جب اس موت نے آنا ہے پھر موقع نہیں دینا. کوئی کہے میں نے نئی شادی کی ہے, کچھ گھڑیے تو گزارنے دے. کوئی یہ کہے کہ نیا کاروبار سیٹ اپ کیا ہے, 4 دن تو کمائی کرنے دے, نئی گاڑی لی ہے کچھ کو مزے لوٹنے دے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لوگوں, جب موت کا وقت آ جائے گا پھر مہلت نہ ملے گی. جب موت کا وقت آئے گا پھر مہلت نہ ملے گی, پھر تو انسان کے سر کے اوپر فرشتے چڑھیں گے, اس کے چہرے کو پیٹیں گے, اس کی کمر کو پیٹیں گے اور کہیں گے اپنی بدکار روح کو باہر نکال. اِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ غَضَبًا.
تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا.
موقع دینے والے تو موقع دیتے ہیں نا. روحیں آتی ہیں ہر جمعرات کو دروازوں پہ کھڑے ہو کر پوچھتی ہیں کیا پکایا. حلوہ پوری مبارک رہو, خوش رہو, رحمتیں ہو, بڑی خوشی سے لوٹ گئی. اور اگر پوچھو کیا پکایا, دال مسور, تو لعنت ہو, ہمارے لیے دال ہی رہے گی. اور اللہ کیا کہتا ہے, یہ روح باہر نکلتی ہے, چار فرشتے اس کو جہنم کے لبادوں میں لپیٹتے ہیں, پہلے آسمان پہ چڑھتے ہیں, راستے کے فرشتے لعنت ڈالتے ہیں, آسمان دروازے بند کر لیتا ہے, اس روح کو پٹک دیا جاتا ہے زمین کے اوپر اور کہہ دیا جاتا ہے فرشتوں کو اس کو جہنم کی روحوں میں نوٹ کر لو. ہمارے ہاں روحیں بھی آتی ہیں, ہمارے ہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرآن کچھ کہتا ہے, ہم کچھ کہتے ہیں. اور سچ کہا تھا آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیأتی علی الناس زمان, اور لوگوں ایک وقت آئے گا, لوگوں ایک دن آئے گا, لوگوں زمانہ آئے گا, قرآن فی قصص, قرآن ایک پلڑے میں ہوگا, لوگ ایک پلڑے میں ہوں گے, قرآن کچھ کہے گا, عوام کچھ کہے گی. قرآن اعلان کرے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا وقت آ جائے تو مہلت نہیں ملتی, جو مر جائے اس دنیا پہ نہیں آتا. قرآن اعلان کرے گا أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا, جن کے دروازوں پہ جھک رہے ہو أَمْوَاتٌ, مردے ہیں, غَيْرُ أَحْيَا, زندہ نہیں ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, تم تو جھولیاں بھروا رہے ہو, ان کو تو یہ نہیں پتا کہ قیامت کب ہو. کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھنے کے لیے ملی, پروفیسر ڈاکٹر نور احمد نور, نشتر میڈیکل کالج ملتان کے, ہمارے تبلیغی بھائیوں کے ملتان ڈویژن کے امیر. کتاب کا نام قبر کی زندگی, موت کے بعد قبر کی زندگی. کہتے ہیں میرے پاس طاہر شاہ صاحب آئے, جماعت کے بہت بڑے بزرگ, علاج کروانے کے لیے. ابھی موت کا وقت آیا تو والدین جو ان کے پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کی روحیں کمرے میں آ گئی. چلو طاہر شاہ صاحب, ٹائم ہو گیا, چلیں اللہ کے پاس. مجھے سعودیہ میں رہنے کا اتفاق ہوا, ایک مرتبہ جیل میں درس دینے کے لیے گیا, ان کی جیل دیکھ کر اتنا حیران ہوا, انڈر گراؤنڈ, زمین کے اندر ہی اندر, گیٹ پہ گیٹ, تالے پہ تالا, پہرے داروں پہ پہرے دار, کہ وہاں سے ایک مکھی بھی نہ نکل سکے. میں نے کہا اللہ, یہ دنیا والوں کی جیل ہے جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, مولا تیری جہنم سے یہ روحیں نکل کے ہر جمعرات کو کیسے آتی ہیں؟ اس نے کہا آ گئی, چل چلیں. چل پڑے, مر گئے, نہلایا دہلایا, کفن دیا, جنازہ پڑھا, لاش لے کر جا رہے تھے, اٹھ کے بیٹھ گئے, نیچے اترے, ساتھ چل کر گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو پوچھا طاہر شاہ صاحب یہ کیا ہوا, آپ تو مر گئے تھے, آپ کا ہم نے جنازہ پڑا تھا, آپ کو ہم نے نہلایا تھا, دہلایا تھا, کفن دیا تھا, وضو کروایا تھا, طہارت کروائی تھی. کہا بات یہ ہوئی, جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات مولانا احمد علی لاہوری سے ہوئی. اس نے کہا تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میں نے کسی سے پوچھتے ہو, اللہ سے پوچھو. وہ مجھے پکڑ کے لے گئے مولانا الیاس کے پاس, کہ مولانا ایک ہی آدمی پاکستان میں دین کا کام کر رہا تھا, اس کو بھی اللہ نے یہاں بلوا لیا, اب دین کا کام کون کرے گا؟ وہ مجھے پکڑ کر محمد الرسول اللہ کے پاس لے گئے اور شکایت کی اللہ کی, محمد الرسول اللہ کو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی شکایت رسول اللہ کو کی گئی کہ اے نبی, ایک آدمی جماعت کا کام کر رہا تھا, اللہ نے اس کو یہاں بلا لیا, اب پیچھے کام کیسے چلے گا؟ تو پھر ساتھ ہی میری روح کو حکم دیا کہ واپس لوٹ جا, میں تمہارا دنیا میں دین کا کام کرنے کے لیے لوٹ آیا. اور قرآن کہتا ہے جس کی روح نکل گئی, جو مر گیا, امواتن, مرتا ہے, نہیں ہوا گیا, یہ زندہ نہیں ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ, اس کو تو یہی علم نہیں کب قیامت ہوگی, کب اٹھایا جاؤں گا. یہ موت کی تیسری حقیقت ہے یارو, اس موت میں جب آنا ہے چانس نہیں دینا, یہ زندگی چانس ہے, اس میں اب تیاری کر لو. موت کا وقت آئے گا, آسمان سے فرشتے اتریں گے, اس کے سرہانے پر بیٹھیں گے, اس کے چہرے کو پیٹیں گے, اس کی کمر کو پیٹیں گے اور کہیں گے اپنی بدکار روح کو باہر نکال, انا ربک علیک غضبان, تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا. اس کی روح باہر نکلے گی. حضرت عائشہ کہتی ہے کیسے نکلے گی,
جیسے کانٹے والی جھاڑی پر ململ کا دوپٹہ ڈال دو کہ ہر کانٹا اس دوپٹے میں اپنی جگہ بنا لے.
پھر ایک کونے سے پکڑ کے کھینچ دو, جس طرح وہ دوپٹہ تار تار ہوتا ہے, بدکار انسان کی روح ایسے نکلے گی. یہ روح نکل کے جہنم کے لبادوں میں لپیٹی جائے گی, آسمان کی طرف اٹھائی جائے گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل جناب اپنے جنازے کو جلدی زمین میں دفن کرو, ان کان خیرا فخیرا ان تقدمونه وان کان شرا فالشر تدونه عن رقابكم, اپنے جنازے کو جلدی لے کر جاؤ اور زمین کے حوالے کر دو, اگر یہ نیک ہے اس پر احسان کرو, اس کی جنت میں پہنچا دو کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھر ہے, اور اگر یہ بدکار ہے تو اس زندگی کے ڈھیر کو اپنے جسم سے اتار پھینکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاث, تین چیزیں ہیں میت کے ساتھ چلنے والی, آپ کے ساتھ بھی چلیں گی میرے ساتھ بھی چلیں گی, تین چیزیں میت کے ساتھ چلیں گی, مالہ اہلہ وعملہ, اس کا مال, اس کے اہل و عیال, اس کا کردار اور عمل اس میت کے ساتھ ساتھ جائے گا. لوگ باتیں کریں گے یہ مربوں کا مال تھا, یہ بہت بڑا دکاندار تھا, یہ کمپنی ہولڈر تھا, اس کے بیلنس اتنا تھا, یہ اتنے کماتا تھا. آقا انعامدار نے فرمایا یرجع اثنان ویبقى واحد, دو چیزیں بڑے کے اندر پھیر کے تنہائی کے اندر لوٹ آئیں گی, ایک چیز باقی رہے گی. دو چیزیں بے وفا ہیں, ایک با وفا ہے. کیا چیزیں آپ کو قبر میں چھوڑ کر آئیں گی؟ مالوہ, آپ ہزاروں نہیں کروڑوں کمالے, کبھی کسی کے کفن کی جیب لگی؟ سمجھانے والی بات ہے یارو, دل کے اندر اتارنے والی بات ہے. آپ جتنا مرضی کمالیں, کبھی کوئی انسان اپنی دنیا کے کمائے ہوئے مال کو قبر میں لے کر گیا؟ ادھر جان نکلے گی, ادھر وراثت کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے, اور اللہ ہم سے ناراض ہے کیوں اس مال کے لیے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بڑی دور کا سفر کر کے گیا, داڑھی مٹی سے بھری ہوئی, سر کے بال مٹی سے بھرے ہوئے, کپڑے مٹی آلود, آ کر بیت اللہ میں گرے گا, ریز ہوگا, ہاتھوں کو بلند کہے گا, اور بلند کر کے اپنے رب سے کیا آوازیں لگائے گا, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. لمبا سفر کر کے آیا, بیت اللہ میں آیا, مولا اس تیرے گھر میں آیا جہاں زمزم کا پانی ہے, وہ پانی جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے کہا تھا, نہ اس زمزم لما شرب لہا, زمزم پیتے ہوئے تم جو دعا مانگو گے زمزم پیدا کرنے والا رب اس دعا کو کبھی نامراد نہ لوٹائے گا. اس بیت اللہ میں آیا, اے اللہ اس گھر میں آیا جہاں حجر اسود ہے جس کے بارے میں تیرے نبی نے کہا تھا, حجر اسود سیأتی یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن آئے گا, ولہ عینان, اس کی دو آنکھیں ہوگی. یہ ہر اس انسان کو تلاش کرے گا جس نے توحید کی حالت میں, ایمان کی حالت میں, عقیدے کی حالت میں اس پتھر کو چوما ہوگا, ان کو تلاش کر کے یہ اللہ کے یہاں سفارش کرے گا, اللہ پتھر کی سفارش قبول کر کے ان کو جنت میں جگہ دے دے گا. اس مسجد میں آ کر کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی, اللہ معاف کر دے, آواز کیا آئے گی, عرش والا کیا کہے گا, مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, فأنا تجاوزا, مجھے پکارنے والا
مارے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا جسم حرام کا ہے، تو کہیں بینک کی ملازمت کرتا، کہیں سود سے کھاتا، لاٹری سے کھاتا، جوئے سے کھاتا، رشوت سے کھاتا، چوری سے کھاتا، لوگوں کے حقوق کو مار کے کھاتا، تو بیت اللہ میں آ کر بھی مجھے پکارے گا چونکہ تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا پہننا حرام کا ہے، آج تیری کوئی فریاد قبول نہ ہوگی. یہی مال ہے نا جس کے لیے اللہ نواز ہے، اور یہی مال قبر کی اندھیر نگری میں چھوڑ کے لوٹ جائے گا. مالوہ سب سے پہلے بے وفائی کرنے والی چیز دنیا کی ہے تو یہ مال. آج اسی مال کے لیے ہم نے اللہ کو ناراض کیا یا نہیں کیا؟ قرضے معاف کر دو، افغانستان کے مسلمانوں کو قتل کر دو، مال ہمیں دے دو اور ہمارے بھائیوں کا لہو تم بہا دو، ہم تمہارے ساتھ. کیا دو گے افغانیوں کو مارنے کے، مردانے کے جرم میں کیا دو گے؟ قرضے معاف کر دو، ہمیں مال دے دو، اقتصادی طور پر استعمال کر دو، آؤ افغانستان کے مظلوموں کو مار لو. یارو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، ان لوگوں کے دیے بازوں میں ان مجاہدین کے ہاتھ ہوں گے جنہوں نے بیت اللہ کو چھوڑا، جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، جنہوں نے مدینے کو چھوڑا، جنہوں نے مسجد رسول کو چھوڑا، جنہوں نے اللہ کے گھر کو چھوڑا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ان پہاڑوں میں آ کے جانے قربان کی، اور ہم نے کہا ہمارا پیٹ مال سے تم بھر دو، ہمارے بھائیوں کا لہو تم بہا لو. مالو اس مال نے کبھی ساتھ نہیں جانا اے بینک کی ملازمت کرنے والے، اے سود کھانے والے، اے لاٹری کے ذریعے زندگی گزارنے والے. دوسری چیز اہلہ، یہ اہل و عیال، اللہ سے دوری کا سبب یہ اہل و عیال ہے یا نہیں؟ آپ مسجد میں آئے، مولانا صاحب کا درس سنا، طبیعت پہ اچھا لگا، واپس لوٹے، عہد کر کے گئے کہ میں نے آج کے بعد آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی گٹر میں نہیں بہانا، عہد کر لیا مسجد میں. گھر میں گئے، بیگم محترمہ نے دیکھا کہ جناب شیو بڑھنے لگی ہے، تو کیا بات ہے آپ نے شیو نہیں کی؟ میں نے اللہ کی رسول کی سنت رکھ لی ہے. اچھا مولوی مجھے رکھ لے یا نبی کی سنت کو رکھ لے، مجھے طلاق دے کے فارغ کر دے یا محمد کی سنت کو شیو کر کے جٹر کی نالی میں بہا دے. ایمان کا موازنہ کرنا کہ محمد رسول اللہ ہماری لڑکیوں سے، بیویوں سے، بچیوں سے، عورتوں سے، منگیتروں سے کس طرح شکست کھا کے گر جاتا ہے. کیا کرتے ہیں بیگم صاحبہ ناراض نہ ہو، پانچ منٹ کا ٹائم دو. موٹر سائیکل نکالا، حمام پہ گئے، اللہ کے رسول کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی نالی میں بہایا یا نہ بہایا؟ بیوی کو راضی کیا، محمد کو شکست دی یا نہ دی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اہلہ یہی بیوی تیری قبر پہ مٹی ڈالے گی، جس بیوی کے لیے تو نے آج محمد کے چہرے کو بدل کے بش کے چہرے سے محبت کی، جس بیوی کے لیے تو نے محمد کی نشانی کو، جس بیوی کے لیے محمد کی عزت کو، محمد کے پیار کو، محمد کی سنت کو گٹر کی نالی میں بہایا، یہی بیوی تیری قبر پہ مٹی ڈالے گی. اتنا نہیں، اس سے آگے چلو. یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. بیوی کہے گی اللہ میرے خاوند کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اور یارو کس کے لیے اپنے نبی کو چھوڑا؟ کس کے لیے اپنے نبی کو چھوڑا؟ داڑھی رکھ کر گھر گئے، ماں نے کہا 16 سال کی عمر اور داڑھی رکھ لی، بڑی مشکل سے تیرے ماموں سے میرے رشتہ مانگا ہے، راضی کیا ہے، وہ ملا کو بیوی نہیں دے گا، وہ اپنی بیٹی کی شادی ملا سے نہیں کرے گا، بوڑھے ہو کے رکھ لینا، بوڑھے ہو کے داڑھی رکھ لینا، ابھی کون سی ایج ہے؟ نہیں اماں میں نے تو ضرور رکھنی ہے. اچھا پھر میں ناراض ہوں. ماں ناراض ہوتی ہے؟ نہ نہ ماں تو ناراض نہ ہو، میں محمد کو ناراض کر دیتا. گیا اور شیو کر کے آیا، یہ ماں کہے گی اللہ اس کو جہنم میں ڈال کے مجھے چھوڑ دے، اور جب تو مرے گا یہ ماں تیری قبر میں نہ جائے گی، یہ بیوی تیری قبر میں نہ جائے گی، یہ بھائی تیری قبر میں نہ جائیں گے. یہ دوست سگریٹ پیو گے؟ نہیں بھائی حرام ہے. یاری نہیں، ساڈے واسطے ایک سٹا دے لا لو، ہمارے لیے ایک کش تو لگا لو، آخر دوستی ہے، محبت ہے، پیار ہے. اچھا جی ہوں گیارہویں بانی پھر کی کریے لیاؤ تو آڈے واسطے ایک سکہ
یہ یار تیری قبر میں نہ جائے گا یار کیا اطمینان یہی یار تجھے زمین کے نیچے دفن کر کے لوٹ جائے گا آؤ آج میرا اتوار کا دن ہے چھٹی ہے ہم دیشن پینا کرائے پہ لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں نہیں بھائی حرام ہے ساڑھے واسطے ایک فلم ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ہمارے لیے 15 منٹ
اچھا ہو اب یاروں کو بھی بات رکھنا ہے نا یاری بھی نبھانی ہے آؤ چلو
یہی یار یرج اطمینان میں شامل ہے نہ بیوی ساتھ ہے نہ ماں ساتھ ہے نہ بہن ساتھ ہے نہ دوست ساتھ ہے میرا یار ساتھ ہے نہ رشتے دار ساتھ ہیں یبقا واحد
ہاں ایک چیز ساتھ ہے ہوا عملک وہ تیرے عمل ہے زندگی کے وہ تیرا کردار ہے زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قبر میں لٹایا جائے گا اللہ انتہائی ڈرامی شکل کا ایک نوجوان پہنچے گا لمبے لمبے دانت چہرے سے بدبو تعفن ڈراؤنی شکل یہ کہے گا من انت اے ظالم تو کون ہے میں آج اس قبر میں آ کر لیتا ہوا میرے کمرے میں قالین تھا میرے کمرے میں اے سی تھا میرے کمرے میں فرج تھا میرے کمرے میں میری بیگم میرے ساتھ تھی میری غم گسار بیوی میرے ساتھ تھی دوست تھے آسائشیں تھی لائٹنگ تھی میں اس قبر میں آیا ہوں جہاں ٹھنڈے پانی کا کوئی نظام نہیں اور لوگوں اپنے کمروں کو سجانے والوں یہ تمہارے نہیں تمہارے وارثوں کے ہیں تمہارا کمرہ یہ قبر کی اندھیر نگری ہے اپنے کمرے میں لائٹنگ کرنے والوں اس قبر میں بھی لائٹنگ کر لینا اپنی کمرے میں قالین بچھانے والوں اپنی قبر کے اندر بھی جنت کے قالین بچھوا لو اپنی قبر کو تیار کر لو جیسے اپنے کمرے کو تیار کرتے ہیں وہ کہے گا من انت تو کون ہے جواب سن لو آج کا یہ لمحہ فائدہ مند ہے اگر جواب یاد ہو گیا انی عمل فی مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں میں تیری وہی بد کردار یہ ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا تھا آواز آتی تھی مسجد سے حی علی الصلاہ تو اپنے دھمکوں میں مشغول حی علی الصلاہ کرکٹ کا میچ لگا ہے ورلڈ کپ ہے پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہے نماز تو ہمیشہ ہی پڑھتے رہے آج تو فائنل میچ ہے آج میچ دیکھ لو نمازوں کو بعد میں رہنے دو اب یہ ٹی وی ہے یہ ڈرامہ ہے یہ اس کا آخری سیر ہے اذان آتی ہے آنے دو ہم اپنا کام تو پورا کر لیں انی عملک صالح میں تیرے وہ برے کردار ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے آواز آئے گی آسمان سے آواز آئے گی افرشوہ من النار افرشوہ من النار البسوہ من النار وفصلہ باب من النار اس کے نیچے جہنم کے انگارے بچھا دو اس کے اوپر جہنم کے لبادے اڑا دو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو اور اس کو سنا دو ذق ذق انک انت العزیز چکھ میرے آباد تو دنیا کے اندر کہا کرتا تھا اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کیا ڈٹھا
بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز یہ مولویوں کے ڈرامے ہیں مولوی دھمکاتے رہتے ہیں کون مرے گا کون اٹھے گا بابا
پرانی باتیں ہیں دکھ آج چکھ میرے آباد کو اور فرشتوں اس کے نیچے آگ اس کے اوپر آگ اس کے لیے کھڑکی آگ کی
اب دوسری طرف اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو دکھا دو اگر تو قرآن کو قرآن مان کر اس پر عمل کرتا تو یہ تیرا
کہ دنیا کی مشک کی خوشبو بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے جنت کے ریشمی کفن کے اندر لپٹی ہوئی فرشتوں کے ہاتھوں میں بلند ہو رہی ہوگی راستے کے فرشتے ملیں گے سلام کہیں گے مبارک ہو کس خوش نصیب کی روح ہے جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے آسمان کی طرح بلند ہوگی آسمان کے دریچے کھل جائیں گے پہلے آسمان کے فرشتے ساتھ دوسرے کا دروازہ کھلا اس کے فرشتے ساتھ چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے گی اللہ کی طرف سے آواز آئے گی میرے بندے کو میرے پیاروں میں شامل کر دو میرے بندے کو میرے پیاروں میں شامل کر دو اس کی روح زمین پہ آئے گی اس کا نام اہل جنت میں لکھا جائے گا اور جب اس کو لے کر چلیں گے
آقا نامدار نے کہا، یہ کہے گا قدیمونی، جلدی کرو
جلدی کرو، مجھے میری جنت پہ پہنچاؤ.
یوں ہی اس کو قبر میں رکھا جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتہائی حسین و جمیل نوجوان پہنچے گا، یہ اسے دیکھ کر خوشی سے کہے گا،
اے مبارک من انت، تو ہے کون؟ وہ جواب میں کہے گا، لیکن جواب آج یاد کرنا،
انی عملک صالح، مجھ سے پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ تو نے بیوی کو ناراض کر لیا، محمد کی سنت کو گٹر میں نہ بہایا، تو نے ماں کو ناراض کر لیا، محمد الرسول اللہ سے بے وفائی نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نے ابو ہریرہ کی سنت کو زندہ کر کے، ایک صحابی مسلمان ہو کے نبی کے پاس آئے، گھر لوٹے، ماں اٹھی اور ریت میں لیٹ گئی، بیٹا جا محمد الرسول اللہ کو چھوڑا، اس کے دین کو ترک کرا. کہا ماں یہ سودا تو منظور نہیں. اچھا پھر میں ریت میں لیٹ رہی ہوں، اسی ریت میں ایڑیے رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، نہ آرام کروں گی نہ سکون کروں گی. کہا ماں ماں تیری محبت تو مجھے بہت ہے، لیکن ماں اپنی محبت کو سن لینا، تو ایک ہے، تو ایک ہے ماں، اگر تو ایک نہ ہوتی ایک ہزار ہوتی،
اگر تو ایک نہ ہوتی ایک ہزار ہوتی، اسی طرح ایڑیاں رگڑ کے مر جاتی،
ماں ہزار مائیں قربان کر دیتا، محمد کی سنت کو قربان نہ کرتا.
من انت، کون ہے تو؟ عبداللہ ابن حذیفہ گرفتار ہوئے، بادشاہ نے کہا بیٹی کا رشتہ لے لے، کہا منظور نہیں، کہا آدھی سلطنت لے لے، کہا منظور نہیں، کہا جاؤ اس کو کڑاہے میں جلا دو. حذیفہ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، غلام واپس لے آئے، آقا رو رہا ہے. کہا روتا ہے؟ میں نے نہیں کہا تھا نصرانی ہو جا، میرے دین پہ آ جا. کہنے لگے ظالم میرے آنسوؤں کی قیمت کو نہ جانا. کہا روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں اللہ، آج تیرے محمد کے دین سے قربان ہونے کا وقت آیا، اللہ میری اکلوتی جان ہے، کاش ہر بال کے بدلے ڈالتا دیتا، ہر جان کو محمد کے دین سے قربان کر ڈالتا. صلی اللہ علیہ وسلم، من انت، کون ہے تو؟ وہ جواب میں کہے گا، انی عملک صالح، میں تیری وہ نیکیے ہوں جو دنیا پہ کر کے آیا. آسمان سے آواز آئے گی، افرشوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ، وافتحوا باب من الجنہ. فرشتو، میرے بندے کو تم نے زمین پہ ڈالا ہوا، اس کے لیے جنت کے ریشمی کس طرح لاؤ، اس کے لیے جنت کی پوشاک لاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اور اس کو کہو سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تبھی تجھے اٹھایا جائے گا. آوازیں دو ہیں یارو، پکارے دو ہیں، پہلی پکار افرشوہ من الجنہ، جنتی بننا چاہتے ہو محمد کے دین پہ چلنا پڑے گا، جنتی بننا چاہتے ہو پھر اس موت کی گھڑی کی تیاری کرنی ہوگی، اور اگر نہیں پھر دوسری پکار ہے افرشوہ من النار، البسوہ من النار، جہنم، نیچے بھی جہنم، اوپر بھی جہنم، کھڑکی بھی جہنم کی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعرضون علیہا، تعرضون علیہا، تسع وتسعون تنوین. لوگو، جہنم کی اس گڑھے کے اندر، قبر کی اس اندھیر نگری کے اندر، اللہ اللہ 99 سانپ بیلی اس مردے کے اوپر، اس انسان کے اوپر چھوڑے گا جو اس کے جسم میں اپنا زہر بھریں گے. میرے نبی نے فرمایا، اگر 99 سانپوں میں سے ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ، کتنے سانپ جی؟ ایک سانپ، ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ اللہ دنیا پر گرا دے، پوری دنیا کی کھیتیاں سڑ کر تباہ ہو جائیں گے. کیا تیاری ہے ہماری. اور یاد رکھنا دنیا کے ہیلے اور بہانے تلاش کرنے والوں, دنیا کے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے والوں, یہ قبر پہلی سیڑھی ہے, یہ قبر پہلی امتحان کا ہے. حضرت عثمان اسی قبر پر بیٹھتے, اتنا روتے داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی. سائل کہتا عثمان رضی اللہ تعالی, جنت کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے, جہنم کا ذکر آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے, اس قبر کے ذکر پہ اتنا کیوں روتے ہو؟ عثمان نے کہا, اے میرے بھائی, یہ پہلی سیڑھی ہے, جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے, نہ دوست ہوگا, نہ سفارشی ہوگا, نہ کوئی بڑا ہوگا, نہ کوئی چھوٹا ہوگا, نہ کوئی پیر ہوگا, نہ کوئی فقیر ہوگا, یہاں پہ حکومت ہوگی تو ایک اللہ کی. آسمان سے فرشتے اتریں گے, تین سوال کریں گے, من ربک, کون ہے تیرا رب, من نبیک, کون ہے تیرے آقا, ما دینک, کیا تیری طرز زندگی ہے. یہ تین سوال ہوں گے, اور جس نے ان کا جواب دیا صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے ان کا سوالوں کا جواب نہ دے سکا اس کو جنت. یہاں پر حکومت, یہاں پہ عزیز, یہاں پہ جبار, یہاں پہ قہار, اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, کوئی نہیں یہاں پر کام آئے گا. کہنے والوں نے تو کہا ہے نا کہ جب اللہ عبد القادر جیلانی کا ایک مرید فوت ہوا, قبر میں دفن ہوا, دفن ہوتے ہی فرشتے پہنچ گئے. ادھر فرشتے پہنچے, یہ چونکہ ہر مہینے گیارہویں دیتا تھا, غوث اعظم بھی پہنچ گئے. فرشتوں نے کہا, جی من ربک, غوث اعظم نے کہا, شرعی طریقہ تو یہ ہے پہلے سلام کیا جائے. انہوں نے کہا, جی السلام علیکم. جو ہی ہاتھ بڑھایا, غوث اعظم نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے. دیکھو اللہ کی عزت اور اللہ کی توحید پر کیسے ڈاکے مل رہے. دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے, کہا, جب اللہ انسان پیدا کر رہا تھا تو تم نے سب انسانوں کے بارے میں یہ کیوں کہا تھا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ فرشتے ہکے بکے بھی, اللہ نے کچھ اور پڑھا کے بھیجا, یہاں کچھ اور معاملہ ہو گیا. کہا, جی ہمیں تو نہیں پتا, اگر آپ چھوڑے تو ہم پھر جا کر اپنے فرشتوں سے باقیوں سے مشورہ کر کے آتے ہیں, پھر جواب دیں گے. کہا, اچھا ایک کو چھوڑتا ہوں, وہ جا کر پوچھ کے آئے, دوسرے کو گرفتار رکھتا ہوں. قیدی ہے نا, ایک کو پکڑ لیا, ایک کو چھوڑ دیا. یہ گیا واپس آیا, واپس آ کے کہا, جی ہم سے حضور غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو. تو کہا, نہیں ایسے نہیں. پھر اللہ نے بھی کہا, غوث اعظم بخش دے ان کو. دیکھو اللہ کی توحید پہ ڈاکے, اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں, یہ دنیا, یہ قبر, یہ آخرت, اگر اس پہ کسی کی حکومت ہے تو وہ ایک اللہ کی ذات کی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہوتی, موحد کی ہوتی, موحد کی ہوتی, تو ابو طالب کبھی جہنم میں نہ جاتا. اللہ نے کہا, بھی غوث اعظم صاحب چھوڑ دو میرے فرشتوں کو. کہا, اللہ ایک شرط ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. کوئی اللہ کے سامنے شرائط پیش کر سکتا؟ کوئی اللہ سے پوچھ گچھ کر سکتا؟ اور اللہ کہتا ہے, میں چاہوں تو محمد کو اٹھا کر کھڑا کر کے اس سے بھی پوچھوں, صلی اللہ علیہ وسلم. کیا شرط ہے؟ کہا, میری شرط یہ ہے اللہ, میں تیرے ان فرشتوں کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کے بدلے میں تو میرے سارے مریدوں کو معاف کر دے. اللہ نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, معاہدہ کر لیتے ہیں. انڈیا پاکستان کی ہے نا, مقابلے چوٹی کے نا, دونوں اللہ اور غوث اعظم برابر کی ذاتیں ہیں. انڈیا کا حملہ ہو پاکستان پہ, فوجی گرفتار ہو گئے. اب یہاں سے کرتے ہیں جنرل صاحب فون, واجپئی صاحب میرے قیدی چھوڑ دو. واجپئی صاحب کہتے ہیں, تو میرے چھوڑ دے, میں تیرے چھوڑ دوں گا. ایسی سودا ہوتا ہے نا, یا اللہ سے سودا, اور اللہ تیرے فرشتوں کو تب چھوڑوں گا جب تو میرے مریدوں کو معاف کرے گا. اللہ نے کہا, جا, میں نے تیرے مریدوں کو معاف کیا. اس نے کہا, جا, اللہ میں نے تیرے فرشتوں کو چھوڑا. یہ قبر کی اندھیر نگری کبھی نہ بھولنا, یہاں پر کوئی کسی کا ساتھی نہیں, یہاں پہ کوئی کسی کا ساتھی نہیں, یہاں پہ ڈنکا ہوگا, حکومت ہوگی ایک اللہ کی ذات کی ہوگی, وہ بچے گا جو دنیا میں توحید کو سمجھ کے آیا, جس میں رسالت کو سمجھا, جس میں دین کو سمجھا اور اپنی زندگی ایسے گزاری. قل ان الصلاه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اس کی زندگی, اس کا مرنا, اس کا جینا, اس کی قربانی اور نمازیں ایک اللہ کے لیے ہوئی, پھر یہ جنت کا وارث ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا دے, اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا دے, اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما دے. اللہ زندہ رکھنا توحید پر رکھنا, اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, اللہ زندہ رکھنا عقیدے پہ رکھنا, اللہ موت دینا اس حال میں دینا, اللہ تو ہم سے راضی ہو ہم تجھ سے راضی ہو. مولا اپنے مسلمان مجاہد بندوں کی مدد فرما, اللہ مجاہدین کی مدد فرما, اللہ کافروں کو نیست و نابود فرما, اللہ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما, اللہ ان عیسائیوں کو اور ان کے مددگاروں کو تباہ فرما جس نے اللہ تیرے ساتھ شرک کے دعوے کیے. اللہ یہودیوں کو برباد فرما, یہودیوں کے دوستوں کو برباد فرما, عیسائیوں کو برباد فرما, عیسائیوں کے دوستوں کو برباد فرما, اللہ اسلام کو غالب فرما, اللہ توحید کو غالب فرما, اللہ جہاد کو غالب فرما, اللہ جہاد کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. اللہ زندہ رکھنا ایمان پہ رکھنا, موت دینا ایمان پر دینا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. چند سوالات ہیں. اب تک امت مسلمہ کے کتنے فرقے بن چکے ہیں, نام بتائیے. اس جواب کے لیے تو پورا ایک جمعہ چاہیے. جس بھائی نے نام پوچھنے ہیں وہ نماز کے بعد مل لے. میرے حال امت اس وقت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, اور عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر اس کی پوری تقسیم اور تفصیل بیان کی ہے. جو بھائی دیکھنا چاہے اس کتاب سے رجوع کر سکتا ہے. اور اس میں جو فرقہ حق پر ہے وہ وہی جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, ما انا علیہ واصحابی. وہ حق پر ہے جس کی وہ دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت تھی. جس نے اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کی دعوت سے انحراف کیا وہ فرقہ ناجی فرقہ نہیں ہے, نجات پانے والا نہیں ہے. نجات پانے والا وہی ہے جس کی دعوت اللہ کا قرآن محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اب اس کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا, شیطان نبی کی شکل میں تو نہیں آ سکتا, لیکن کیا شیطان جھوٹ بھی نہیں بول سکتا؟ جھوٹ تو بول سکتا ہے نا. وہ کسی بزرگ کی شکل میں, کسی نیک کی شکل میں, کسی ولی کی شکل میں, میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں ابو بکر کی شکل میں آ کر کہہ دے میں تیرا نبی ہوں, تو آپ کے پاس وہ کون سی گارنٹی ہے, وہ کون سا ذائچہ ہے جس سے آپ پرکھ کر کے اس کو کہ نہیں یہ نبی ہے اور یہ کوئی اور ہے؟ تو محدثین کا جو راج مسلک ہے وہ یہی کہ اس سے متعلق, اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا, یا وہ اصحاب سیرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ آ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اتھینٹک دلیل کیا ہے؟ کیا واقعی رسول تھے؟ وگرنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقول عامۃ الناس طاہر القادری کے خواب میں آئے یا نہ آئے؟ روٹی مانگی, ہوٹل مانگا, ٹکٹ مانگا, گاڑی مانگی, فیصل آباد آنے تک کا کرایہ مانگا, واپس مدینے جانے کا ٹکٹ مانگا. کیا کہو گے نعوذ باللہ یہ نبی تھے؟ مولانا بحیان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولوی زکریہ کے حجرے میں گیا
تو کیا دیکھا, وہاں پر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے, چارپائی کے اوپر اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے اور مولانا زکریہ ان کو فضائل حج سنا رہے. تو میں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی ساری داڑھی مبارک بالکل سفید تھی. حدیث میں آتا ہے میرے نبی کے 18-19 بال 20 بال کے قریب اتنی تعداد مختلف آتی ہے, سفید تھے باقی ساری سیاسی. اور یہ کہتا ہے نہیں, اللہ کے رسول کی ساری داڑھی سفید تھی, آنکھوں پر چشمہ مبارک بھی لگا ہوا تھا. میرے نبی کی نظر کمزور ہوگی نا, کافی مرتبہ آئے ہیں انڈیا پاکستان کے سفر کیے ہیں تو اس لیے شاید نظر کمزور ہوگی. تو نبی نے
وہ کس ڈاکٹر سے عینک بنوائی آپ نے؟ تو نعوذ باللہ من ذلک, یہ دروازہ کھول کے شرک کے راستے کھول دیے.
نبی اگر کسی کے خواب میں آ جائے, اس کے پاس دلیل نہیں ہے کہ یہ واقعی نبی ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہیں. واللہ اعلم.
جس مسجد میں نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی, کیا اس میں اعتکاف بیٹھنا بہتر ہے, جائز ہے یا نہیں؟ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جائے جہاں پر جمعے کی نماز ہو. کیا نماز وتر کے بعد کسی حالت میں بھی آدمی رات کو کوئی اور نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ وتر پڑھ کے سو گئے, حدیث رسول یہی ہے کہ آخری نماز وتر کو بنا دو. لیکن آپ وتر پڑھ کے سو گئے, تہجد کے ٹائم آپ سن گئی, اب آپ پڑھنا چاہتے ہو تو ایک رکعت پڑھ کے جفت کر لو. جو آپ نے وتر پڑھا تھا ایک اور پڑھ لی, یہ دو ہو گئی, اب آپ جتنی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں. اللہ علیہ. مدینے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں اور ہم 8 پڑھتے ہیں. یار رمضان تو گزر گیا میرا خیال ہے. قرآن و سنت سے اگر 20 تراویح ثابت نہیں تو وہاں 20 کیوں پڑھتے ہیں وضاحت کے, تاکہ اس مسئلے میں مطمئن ہو جائیں. مدینے میں 20 پڑھتے ہیں, مدینے میں 21 پڑھتے ہیں, مدینے میں 21 پڑھتے ہیں, مدینے میں 30 پڑھتے ہیں, 31 پڑھتے ہیں, 33 پڑھتے ہیں. اب بتائیں سنت کس کو کہیں گے؟ آخری عشرہ جب آتا ہے, آخری 10 دن, ایک امام, چونکہ میں تو وہیں ہوتا ہوں, ایک امام آتا ہے 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے, دوسرا آتا ہے 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے, پھر تہجد کے وقت رات کے 2 بجے ایک امام پھر آتا ہے اور پھر وہ 10 پڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی. اور کبھی ایک وتر پڑھ کے 31 کر دیتا ہے اور کبھی 3 وتر پڑھ کے 33 کر دیتا ہے. اب بتائیں سنت 20 رہی یا 30 رہی, یہ 31 رہی یا 33 رہی؟ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تھا اعتراضی جواب. اب شریعت کا جواب سن لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا, میرے نبی کی رات کی نماز, کہنے لگی رمضان ہو یا نہ ہو, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, میرے نبی نے 11 رکعتوں سے بڑھ کر کبھی نہیں پڑھی. ایک حدیث کہ 11 رکعتیں میرے نبی نے ہمیشہ پڑھی, اور دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب تم رات کی نماز پڑھنا چاہو تو 2-2 رکعت کر کے پڑھو, اور جب ڈرو کہ اب صبح طلوع ہونے والی ہے تو 1 وتر پڑھ کے 1 رکعت پڑھ کے سب کو پاک کر لو. یہ 2-2 کر کے پڑھو کتنی جتنی آپ کے دل میں آئے, جتنی آپ کی مرضی ہو. آپ 20 پڑھو, آپ 40 پڑھو, آپ 100 پڑھو, 50 پڑھو, 15 پڑھو, جتنی مرضی پڑھو, اللہ کے رسول نے اجازت دے دی پڑھ لو. لیکن ظلم کہاں ہوتا ہے؟ جب 20 پر مہر سنت کی لگائی جاتی ہے. سنت 11 ہے, سنت 8 ہے, اجازت 20 کی بھی ہے, 40 کی بھی ہے, 100 کی بھی ہے. اپنے عمل کو سنت نہ کہو, اپنے عمل کو سنت نہ کہو. اگر سنت پڑھنی ہے تو 8 رکعت ہے, اور اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہو تو رکاوٹ نہیں ہے. مسئلہ جہاں پر بگڑتا ہے وہ یہ کہ 8 سنت نہیں, 3 سنت ہے. اور دلیل بیت اللہ کے اندر جی 20 ہوتی ہیں بھائی, 30 بھی ہوتی ہیں, 33 بھی ہوتی ہیں. اچھا 20 کی دلیل دینے والے وہ 20 پڑھتے ہیں, رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ 20 کے دوران آمین کہتے ہیں نہیں کہتے, ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے, فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, میٹھی میٹھی ہپ ہپ, کوڑا کوڑا, تھو تھو, یہ تو زیادتی ہے نا. ہم 20 کو کہتے ہیں پڑھ لو, ہم بھی پڑھیں گے, سنت نہیں, سنت 8 ہے. لیکن مولوی صاحب 20 ایک مرتبہ طرف دین سے پڑھا دو. ایک محلے میں اگر 2 مسجدیں ہوں, ایک جامع مسجد اور دوسری مسجد جامع نہ ہو, دونوں میں نماز تراویح کا اہتمام ہو, دونوں میں قریب قریب مسلک بھی ایک ہو, تو پھر افضل کہاں ہے؟ جس مسجد میں بڑی جماعت ہو تو بڑی جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. بہرحال آپ دونوں میں جہاں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
قل هو الله احد اللہ